بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد.
گزشتہ دنوں سے عقیدہ توحید کے بارے میں بات کر رہی تھی, آج بھی اسی سلسلے کا مقدمہ ہے. رات کو جو بیان ہوا تھا جس کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک سے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت مانگنا, اپنی ضرورت اور اپنی حاجت اللہ ہی سے مانگنا بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی وسیلے کے, بغیر کسی سفیر کے, بغیر کسی صدقے کے, یہ ہے توحید. اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنا اپنی کوئی ضرورت اور اپنی کوئی حاجت کسی بزرگ کے وسیلے سے, سفیر سے, اور جو جس طرح کہتے ہیں رب حق کے فلان, رب حق کے فلان, یا فلاں کے حد کے, فلاں کے سفیر, جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ استعمال ہوتا ہے, یہ چیز جائز نہیں اور یہ چیز شرک کے قریب آدمی کو لے جاتی ہے. اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے وقت بغیر کسی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ, یعنی کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے اور اسے اس کے پورا ہونے کی دعا کرے, اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی کوئی نہ کوئی نیکی پیش کرے. اور میں نے اس بارے میں بعض بزرگوں کا ایک شجرائی شجرائے طیبہ میں پڑھ کر سنایا تھا, ان کی کتاب سے روایت و طیب کے نام سے, قاری محمد طیب دار العلوم دیوبند کے مہتمم رہے ہیں کافی عرصہ دراز تک, ان کی تعریف ہے. انہوں نے جو مشائخ چشتیہ کے مختلف بزرگوں کے نام سے ان کے سفیر کے ذریعے یا ان کے صدقے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے, اور وہ دعا جو اشعار میں مذکور تھی وہ میں نے بیان کی. دس کے بعد پھر بھائی تشریف لائے, کہنے لگے آپ ہمیں کتاب دکھائے ہیں. میں نے جب کتاب دکھائی تو کہنے لگے یہ تو لاہور کی چھپی ہوئی ہے, یہ تو دیوبند کی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی دیوبند کی ہو یا لاہور کی, کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ اس کی تحقیق کریں, اس کا پتہ لے لیں, اور اس کے بعد جا کے معلوم کریں, اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ غلط نہیں ہے اور یہ صحیح ہے. اور میرے پاس ایک اور کتاب تھی, تاریخ مشائخ چشت مولانا زکریا صاحب کی, میں نے ان کو وہ دکھائی. میں نے کہا یہی اشعار آگے پیچھے سے یا کچھ الفاظ کے اختلاف سے اس کتاب کے اندر بھی موجود ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں وہ غلط ہے تو یہ کس طرح ہے. بہرحال چار پانچ آدمی تھے, ان کو کافی بتایا سمجھایا, بہرحال وہ یہ کہنے لگا چاند تحقیق کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں. پھر میں نے ایک سوال ان سے کیا, اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا, موٹا نام ہے آپ پڑھ سکو گے تبلیغ نشان, اس کے اندر تین کتابیں ہیں, فضائل صدقات حصہ اول, فضائل صدقات حصہ دوم, اور فضائل حج. یہ تین کتابیں جو کتاب اس کتاب میں مجلد ہیں. میں نے اس کتاب کا ایک حوالہ دیا, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ بزرگ تھے کافی عمر کے, میں نے ان کو کہا کہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کچھ اشعار پڑھے آپ کی مدام اور آپ کی تاریخ میں, تو اللہ کے رسول کی قبر سے باہر ہاتھ نکلا, اس آدمی نے فرار کیا. کیا مانتے ہو؟ بتا میں مانتا ہوں, مانتا ہوں. یہ جماعت والے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کچھ بھائیوں نے یہ اعتراض کیا, سوال کیا تھا میرے سے کہ آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کے رائے کیا ہے. میں نے کہا آپ ان کی کتابیں پڑھ لو اور مجھے آ کر بعد میں بتانا خود کہ آپ کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے. اس وجہ سے میں خاص طور پر یہ کتاب لے کر آیا ہوں, اور قبل اس کے کہ کچھ میں اس میں سے پڑھوں یا بتاؤں, پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرا کتاب وقصاب نفسک الیوم علیک حسیبا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو اعمال نامہ ملے گا جو دنیا میں عمل کرتے رہے, اور فرشتے کہیں گے اقرا کتاب, یہ تیری کتاب ہے جو دنیا میں تو کرتا ہے ہم لکھتے رہے, اقرا کتاب وقصاب نفسک الیوم علیک حسیبا, آج کتاب تیرے حساب کے لیے کافی ہے, ہمیں تجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اس لیے یہ کتاب کافی ہے ہمیں بتانے کی ضرورت. فلاں ہزار حج میں لکھتے ہیں ہزار حج کسی کتاب کا حصہ ہے آخری رسوہ سفا 131 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا اور اس کو 90,000 آدمیوں نے کے اسلامی تاریخ کے اندر اس جھوٹ کی کہیں تائید نہیں ہے, اسلامی تاریخ کے اندر کسی کتاب کے اندر آتا مذکور نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے باہر ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرصہ دراز تک زندہ رہے لیکن کسی صحابی کے لیے ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک آدمی حج کے لیے آیا, حج کرنے کے لیے, اور جس وقت مینا میں پہنچا تو قربانی کے وقت تو کیا کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس قربانی کے لیے کچھ نہیں ہے, میں مسکین آدمی ہوں غریب آدمی ہوں, قربانی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تو میں قربانی نہیں لایا. جب کیا کرتا ہے کہتا ہے میرے پاس قربانی کے لیے سوائے اپنی جان کے اور کچھ نہیں, تو اس کو قبول کر لے جبکہ ہماری مردہ ہو کر گر پڑے. دفعہ 175 غیر حاج. اس بات سے ایک لطیفہ یاد آیا, ہمارے یہاں ایک پیر ہے آدم پیر کے نام سے, ہمارے گھر سے گاؤں سے تھوڑا فاصلے پر, بھائی اس کی عدالت کیا ہے جو ہاں مشہور سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے کسی کی بکری مار دی تھی, وہ آدمی چلے آئے کہنے لگے کہ بھائی آپ کے بیٹے نے ہماری بکری مار دی آپ کے ساتھ لیں, پھر بیٹے کو پکڑ کر بکری کے بدلے میں ذبح کر دیا, آدم کو چھوڑ دیا, آج اس کی قبر پوچھی جاتی ہے. اب ایک آدمی کا قربانی نہیں ہے کیا وہ اپنی جان دے دے, کتنی جہالت کی بات ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی دین ہے کہ مینا میں ایک آدمی کے اوپر جو قربانی دم واجب ہوتا ہے ایک آدمی پر اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ چلا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدمی کبھی اس کو دے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور مکے میں بھیج دے کسی کے ہاتھ سے, جب وہ چلا جائے جائے تو گردوا کرے یا کسی کے ہاتھ بھیج دے گردوا ہو جائے گا, جب اس کے ساتھ ہو یعنی اپنی جان قربان کر دے اور بولے بکری کی جگہ میں دبا ہو جاتا ہوں, جو ہوا کی بات نہیں. بات کیا لکھتے ہیں مسجد, کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک عورت جنید کہتے ہیں کہ ایک عورت حج کر حج کے ایام میں کعبے کا طواف کر رہی تھی, تو کعبے کا طواف کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کیا ہے جنید تم اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا, الفاظ سنا عورت ایک طواف کر رہی تھی ایک آگے کا ایک باہے کا, جنید بغدادی بولتے ہیں میں بھی طواف کر رہا تھا تو میرے سے پوچھتی ہے کہ اے جنید تم اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا, ظاہر ہے جنید نے کہا میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں, اس نے کیا جواب دیا, وہ کیا کہنے لگی, کہنے لگی کہ سبحان اللہ جو قوم خود پتھروں جیسی ہے وہ پتھروں کا ہی طواف کرتی ہے, کتنی کابل کی احانت ہے, جو قوم پتھروں جیسی ہے وہ پتھروں کا طواف کرتی ہے, میں اللہ کا طواف کر رہی ہوں, یہ کعبہ اللہ ہے کیا پتھروں کا بنا ہوا نہیں, یہ سزا ہے حج غیر حج کی باتیں ہیں یہ جو اس میں مشہور ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم یعنی پورا ہمارا رمضان گزرا یا اس کے علاوہ علماء جو ہیں مزاروں کے خلاف اور ان قبروں کے خلاف جو قبروں کے اوپر بڑی بڑی مزاریں ہیں بڑے بڑے قبے ہیں ان کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو مولانا کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں مزارات کی برکات اور چیز ہیں غیر مسلم ہیں, یہ مزاروں کی برکتیں مسلم ہیں اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. کہ فضیل بن عیاض جب عرفات میں پہنچے تو غروب آفتاب تک چپ رہے. یہ بہت بڑے صوفی ہیں فضیل بن عیاض. حالانکہ عرفات کے اندر پورا ذکر اللہ ہوتا ہے, عرفات میں آدمی جو وقوف کرتا ہے اس لیے وہاں نماز بھی بار جماعت پڑھی جاتی ہے ظہر کی اور عصر کی, تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے. لیکن فضیل جب وہاں پہنچے تو سارا دن چپ رہے. کیا کرتے ہیں حج کے اندر عرفات نہ کرا ہوا اور کہتے ہیں مدینہ میں قیام کی نیت سے سفر کرنا مکہ میں قیام کی نیت سے سفر کرنے سے افضل ہے. ایک آدمی جو یہاں سے جاتا ہے مدینہ کے اندر قیام کرنے کی نیت سے جائے تو یہ افضل ہے اس سے کہ مکے میں رہنے کی یعنی قیام کے لیے نیت کر کے جائے. مکے میں قیام کرنے سے افضل یہ ہے کہ مدینے کی نیت کر کے جائے تو یہ اس سے افضل ہے, یعنی مکے میں رہنے سے مدینے میں رہنا افضل. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مدینہ کی مٹی میں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. مدینہ کی مٹی میں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے, یہ توحید ہے, یہ توحید کا خطاب. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عرش سے بھی افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر دفن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جسم مبارک میں روح واپس لوٹائی جا چکی ہے, اس وقت آپ باقاعد حیات ہیں اپنی قبر میں زندہ. زندہ ہے اللہ کے نبی کو لے آؤ تو امت کو بڑی ضرورت ہے, امت کو بڑی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو تم نے یہاں مچھلی کے گھڑے میں دفن کر رکھا, زندے کو لے ہوا ہے تاکہ امتوں سے استفادہ حاصل کرے. اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی. اللہ کے نبی کب سے بہت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم, کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند کلمات سکھائے تھے کہ جن کلمات سے آدم کی توبہ قبول ہوئی, اور وہ کلمات بھی قرآن ذکر کر دیے ہیں. سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم اور بی بی حوا نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یہ تھے وہ کلمات. اور یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی دعا قبول ہوئی. اور کہتے ہیں کہ آدمی کو جب دعا کرنی چاہیے تو ان الفاظ میں دعا کرے کہ بحق سے انبیاء یا اللہ اپنے انبیاء کے وسیلے اور واسطے سے ہماری دعا قبول کر بڑے آدمی. اور کہتے ہیں جس وقت آدمی مدینہ میں پہنچے مسجد نبی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے جائے تو ان الفاظ میں سلام پڑھے آپ کے اوپر, السلام علیکم, کسی کی طرف سے سلام جا کر بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے وصیت کی کہ میری طرف سے اللہ کے رسول کو سلام بول دینا, وہاں سلام کہہ دینا, تو ان الفاظ میں سلام کہے السلام علیکم عن فلان, فلان کی طرف سے اللہ کے رسول آپ کو سلام ہو, وہ آپ کی سفارش آپ سے چاہتا ہے, آپ اس سے سفارشی بننا. اور پھر کہتے ہیں کہ میری طرف سے جا کر کہو السلام علیکم السلام من زکریہ یا تشبہ ہو دے, مولانا زکریا صاحب آپ کو سلام بھیج رہے ہیں اور آپ سے امید کی ان کو اور شفاعت کی ان کو بھی. اور پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب سلام پڑھے تو ان الفاظ میں پڑھے السلام علیکم یا سقی رسول اللہ جئنا کما نتوکل بکما الى رسول اللہ یستشفع لنا, اے ابو بکر اے عمر تمہارے اوپر اللہ کے بعد سلام ہو, ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہماری سفارش اللہ کے رسول سے کریں اور اللہ کے رسول ہماری سفارش اللہ سے کریں. آپ ہماری سفارش اللہ کے رسول سے کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش اللہ تعالیٰ سے کریں. اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے اور آپ کی قبر سے آواز آئی کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے آ کر سلام کرا اور قبر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی گئی. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امام قسطلانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور راستے سے دعا کی, بیماری کی اور اس بیماری سے ان کو شفا ہو گئی. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قسطلانی کی ایک خادمہ تھی, اس خادمہ کو کسی ہرنی نے کسی جگہ پر چکر مار دیا تھے جاتے ہوئے آتے ہوئے کسی راستے پر کسی جگہ پر ہرنی جنگ پر اس نے آ کر اس کو چکر مار دی جس سے وہ زخمی ہو گئے. آپ قسطلانی چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کسی ہرنی نے ہماری خادمہ کو چکر مار دی اور اس کو زخمی کر دیا. تو در حقیقت وہ ہرنی نہیں تھی, وہ جن تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو پکڑوا کر ان کے سامنے سروا دیا قسطلانی کے اور ان کی خادمہ کی. اور پھر یہ کہا کہ اگر تم اس کو معاف کرو تمہاری مرضی, اس سے شکا کرو تمہاری مرضی. پکڑوا کے اللہ تعالیٰ کے رسول نے قبر سے اس جن کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آدمہ کو ٹکر مارنے والے جن کی گرفتاری صفحہ 128. کہتے ہیں کہ 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا, 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا, ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا اور باقی ان 6 آدمیوں کے وسیلے اور واسطے سے باقی 6 لاکھ کا حج قبول ہو گیا. 6 آدمی کا حج قبول ہوا, آدمیوں کا حج کر دیا گیا, اس کے بعد پھر جنہوں نے سفارش کی چین ہے باقی سب کا حج قبول ہو گیا. کہتے ہیں کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو جمعہ کی شب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی ولی ایسا نہیں جو جمعہ کی شب کو کعبہ شریف میں حاضر نہ ہوتا ہو. جتنا بھی دنیا کے کونوں میں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی ولی ہے وہ ہر ہفتے کو بیت اللہ الحرام میں جمعہ کے روزہ کر دن ہوتا حاضر ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو فوت ہوا, ایک آدمی کو اٹھا کر قبر میں دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد بیٹھا ایک آدمی اس کو تلقین کرنے کے لیے, ابھی فرشتے آئیں گے ان کا نکیر آئیں گے اور آ کر تم سے باتیں کریں گے, تم سے کچھ پوچھیں گے, لہٰذا تم یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا. حالانکہ یہ اسلام میں نہیں ہے لیکن یہ ان کی ایک رسم جو وہ ذکر کر رہے. کہتے ایک آدمی ایسا کسی کو تلقین کر رہا تھا تو قبر سے آواز آئی دیکھو ایک مردہ زندے کو تلقین کر رہا ہے. خبر سے آواز آئی کہ ایک مردہ, یہ مردہ کے بعد رکھا ہوا ہے تلقین کر رہا ہے, یہ مردہ زندے کو تلقین کر رہا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بزرگ فوت ہونے کے بعد ایک آدمی نے اس کو جب دیکھا غور سے تو وہ کہنے لگا اس کو بھائی تم مجھے مردہ نہ سمجھو اس لیے کہ عاشق کبھی نہیں مرا سکتے, عاشق ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ چند لوگوں کی ایک جماعت کسی جگہ پر کسی بزرگ کی قبر پر جا کر ٹھہری, قبر کی زیارت کے لیے گئی ایک جماعت اور جا کر اس کی قبر پر ٹھہری. رات کو تو ان کو کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ کا انتظام نہیں تھا تو بزرگ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں ان کی خدمت نہیں کر سکا. وہ بزرگ جو دفن تھے وہاں انہوں نے کیا کام کیا, رات کی تاریکی میں وہ بزرگ آئے اور ایک آدمی کے اچھے خاصے اونٹ کو آپ کو اپنے ذبح کر دیا رات کی تاریکی میں. جب صبح لوگ اٹھے وہ بیچارہ خون میں لگ پتا پھر اس کو انہوں نے کاٹا بنایا, اس کو بنانے کے بعد اسے کھلایا, کھلانے کے بعد یہ لوگ جا رہے تھے اپنا سفر پر تو راستے میں ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں بکتی ہوں تھا, بکتی ہوں عرب کے اندر مشہور اونٹ ہوتا ہے. وہ آدمی آواز لگاتے آ رہا تھا کہ فلاں نام کا آدمی تمہارے قابل میں ہے, فلاں نام کا آدمی تمہارے قابل میں ہے. اس آدمی نے کہا ہاں ہوں. وہ کہنے لگے کیا تم نے میرے ابا سے کوئی اونٹ کا سودا کیا ہے اس کی خبر پر؟ جیسے رات کو میرے ابا آئے تھے میرے سامنے, کہنے لگے میں نے فلاں آدمی کا بہت سفا کر دیا ہے, اپنے مہمانوں کو کھلا دیا ہے, صبح ان کا جا کر جو ہوں تو اس کے حوالے کر دو اس کے بدلے میں, کیوں نہ لو جائے بازاروں پر, کیوں نہ جائے. تو ممنوع ہوا, سب کچھ کرتے ہیں, مہمانوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, بریانی بھی کھلاتے ہیں, بہت بھی کھلاتے ہیں, اونٹ بھی کاٹ دیتے ہیں, خبر سے نکلتا رات کو. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول میرا انکو سے تم حدیث لا رہے ماں حدیث تم حریث لا رہے تم پھر مکھ میں نہیں لڑوں کو رہیم نہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل میں رہا کرتا تھا, لہٰذا مجاہدہ کیا کرتا تھا. اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھی کا گزارا تو بھاگ پر تھا اور بجھایا روزانہ ایک ہرنی آ کر دودھ پلا دیا کرتی. ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جنگل میں تھا ہم دو آدمی تھے, میرا ایک ساتھی جو تھا وہ تو گھاس پھوس کے گزارا کرتا تھا لیکن میرے لیے روزانہ ایک ہرنی آتی تھی اور ایسے اپنے پاؤں کو کھلا کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اور میں اس کا دودھ پی لیا کرتا تھا جتنے دن میں نے گزارے اس طریقے سے گزارے. خروج میں بڑے فائدے ہیں, ان کا بھی خروج تھا. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بزرگ کے ساتھ مدینہ شریف کے قریب آیا اور مدینہ کی عمارتیں دیکھی, مدینہ کے مکان جب دیکھے تو کہنے لگے کہ محمد کا مدینہ نہیں کہ تو فرعون کا مدینہ ہے. اسے جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ایسا نہیں تھا. یہ فضائل صدقات سے باتیں تو اٹھاتے ہیں جب نمبر دو. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کہ وہ عبادت کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کو اللہ سے مانگنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی. اللہ کی مانگنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہتی. اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو جب وہ کسی آدمی کسی بزرگ کی قبر پر زیارت کے لیے جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تیل دے کر نہ جائے. اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بعض لوگ جاتے ہیں نا بدت ہی کر چکے بزرگوں کے قبر کو تو کسی بھی کیسے جاتے ہیں. یہی تعلیم ہے تبلیغ نساء کا بتایا ہمارے. کہتے ہیں بلا ضرورت قبر شریف کی طرح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بزرگ کی تو بلا ضرورت اس کو کشت نہ کرے. اور ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر اور کہنے لگا کہ یا اللہ جو سخی لوگ ہیں وہ اپنے دروازہ پر آزاد غلاموں کو آزاد کیا کرتے ہیں. جو سخی لوگ ہیں وہ اپنے مکان پر اپنے گھر پر اپنے دروازے پر غلاموں کو آزاد کیا کرتے ہیں, لہذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر آیا ہوں, یا اللہ مجھے بھی آزاد کر دے اور ندا آئی کہ تمہاری آزادی ہو. کہتے ہیں کہ لوگ جا رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو, جواب دیا اسی کے پاس سے آیا ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا اسی کے پاس سے آیا ہوں. پھر اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بڑا اسی کے پاس, اسی کے پاس سے آیا ہوں اور اسی کے پاس جا رہا ہوں. ہزار حج سفر تو کہتے ہیں کہ میں حج کو جا رہا تھا اور سواری وغیرہ نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی اور اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد حرام کے اندر رکھ دیا. اسی وقت میں فوراً مسجد حرام میں پہنچ گیا. ایک آدمی کے اوپر بہت بڑا قرضہ تھا اور قرضے کے پیسے اس آدمی کے پاس نہیں تھے اور مانگنے والا آیا اس کے قرضے کی طلبی اس نے کی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رات کو چلا گیا. کبھی سوتا تھا, کبھی اٹھتا تھا, کبھی جاگتا تھا, کبھی لیٹتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ رہا چکی اس نے کہ یا رسول اللہ اب میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے میں پیسے لوں اور جس سے میری یہ ضرورت پوری ہو. مسجد نبی صاحب ہے وہاں گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر لیٹ رہا ہے, اس وقت کسے مار رہا ہے, پکار رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے مبہم. تو کہتے ہیں کہ کسی اثر میں رات کی کچھ تاریخی میں کچھ وقت کے بعد آواز آئی کہ اے فلاں اپنا ہاتھ پڑھاؤ. جب ہاتھ پڑھایا تو اس نے سونے سے پڑی ہوئی تھیلی اس کو دے دی اور جا کے اس نے اپنا فرض ادا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے. اور آپ کے فرض خدا نے ہر سفر تو دیتی ہے. اور یہ سب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر آیا کہتا اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں لہٰذا مجھے کھانا کھلائیں. رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ٹھہرا اور رات کو اس کو روٹی مل گئی. آدمی اس نے کہا آدمی اس کے ہاتھ میں تھی صبح اس نے دیکھی. اور ایک مریض آدمی کوئی مریض آدمی تھا کوئی لوگ حج تک جا رہے تھے تو ایک مریض آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر دعا کے لیے حج لکھوا کے بھیجا کہ یہ حق جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر پڑھ دینا دعا کا حق ہے. یا رسول اللہ جیسے اللہ نے دعا کرنا مہربانی کرنا اللہ سے مجھے شفا دلوا دینا. تو جس وقت وہ حق لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قبر پر پڑھا گیا پڑھتے ہی وہ آدمی اداری چھپایا ہو گیا. ادھر پڑھا جا رہا تھا حق اور ادھر مریض چھپایا ہو گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو آپ کی میت کو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا جس وقت وہ حجرہ میں سے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول آپ کی طرف سے اگر اجازت ہو تو ہم عمر کو دفن کریں. جب ان لوگوں نے اجازت مانگی اللہ کے رسول سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے خود بخود کھل گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بخود گھر جا کے وہاں دفن کر دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جو آدمی چلتا ہے جاتا ہے وہاں تو اس کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاضری کی اطلاع ہے. یعنی یہ یقین کر لیں کہ میں جو اللہ کے رسول کی طرف کو ضرورت کے لیے جا رہا ہوں اللہ کے رسول کو میرے حاضری کی پوری اطلاع اللہ کے رسول کو معلوم ہونا کہ میں جا رہا ہوں اور ان کی خبر پر جا کے میں سلام کر لوں گا. جب آپ کہتے ہیں یہ سفا 328 پر یہ فضائل صدقات حصہ دو ایک ایسا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس واقعے کو آپ بھی سنیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ آپ لوگوں کا کرنا ہے کہ کس طریقے سے یہ توحید ہے یا کیا چیز رہے گی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد نور اللہ مرتضیٰ سے ایک قصہ اکثر سنا. میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرتضیٰ سے ایک قصہ اکثر سنا. وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص کو پانی پت ایک ضرورت سے جانا تھا. کوئی آپ سے ہندوستان کی بات ہے میرے کو نرا نہیں. ایک شخص کو پانی پت جانے کی ضرورت تھی. راستہ میں جمنا پڑتی تھی جس میں اتفاق سے سکھانے کی صورت تھی کہ ٹیکسی بھی اپلبدھ نہ چل سکتی تھی. کہ یہ شخص بہت پریشان تھا. لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں آدمی جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں ان سے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کر. فلاں جگہ پہ ایک بزرگ رہتے ہیں اپنی ضرورت کا وہاں جا کر اظہار کر. اگر وہ کوئی صورت تجویز کر دیں تو شاید کام چل جائے ورنہ تم اس جمنا دریا کو کام نہیں کر سکتے ہو. نہ تو کسی کر سکتی ہے نہ تو چوہے کے پانی تو یعنی ہے اور وہی بزرگ تمہارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. وہ کھوپڑی والے جنگل میں لیکن بزرگ اول اول بہت خفا ہوں گے انکار کریں گے. اس میں مایوس نہ ہونا چاہیے. پہلے پہلے وہ بولے گا کہ میں خدا ہوں کیا میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اس سے مایوس نہیں ہونا. کیونکہ یہ شخص وہاں گیا اور جنگل میں ایک جھونپڑی پڑی ہوئی تھی اس میں اس کے آل و عیال بھی رہتے تھے. اس شخص نے بہت رو کر اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ مقدمہ کی کل کو تاریخ ہے. مقدمہ کی کل کو تاریخ ہے عدالت میں انہیں پہنچنا ہے جانے کی کوئی صورت نہیں. اول تو انہوں نے حد بیا کر خوب جاتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میرے قبضہ میں کیا ہے. اس کے بعد جب اس نے بہت زیادہ عاجزی کی تو انہوں نے فرمایا کہ جمنا پہ جا کر کہہ دو کہ ایسے شخص نے مجھے بھیجا ہے جس نے عمر بھر کبھی کچھ نہیں کھایا اور سب آگے ساتھ ہو رہا جس نے زندگی بھر کبھی کچھ نہیں کھایا. نہ بیوی سے صحبت کی حالت اچھی خاص صحبت کی. یہ شخص واپس ہوا اور ان کے کہنے کے موقع سمجھ کیا جمنا کا پانی ایک دم رک گیا اور یہ شخص پار ہو گیا. جمنا پھر آپ سے معمول چلنے لگی. لیکن اس شخص کے واپس ہونے کے بعد ان بزرگوں کی بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ تو نے مجھے ذلیل اور رسوا کیا, بغیر کھائے تو خود بھول کر ہاتھی بن دیا, تو اس کا تجھے اختیار ہے اپنے متعلق جو چاہے جھوٹ بول کے, لیکن یہ بات کہ تو کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا جس باپ نے مجھے رسوا کر دیا, اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ اولاد جو پھر رہی ہے سب حرام کی ہے, یہ اولاد جو جتنی ہی پھر رہی ہے یہ سب حرام کی ہے. تو ان بزرگ نے ابا کو عورت سے یہ کہا کہ تجھ سے ایسا کوئی تعلق نہیں, جب میں اولاد کو اپنے اولاد کہتا ہوں تو پھر کیا اعتراض ہے, مگر وہ روتی نہیں کہ تو نے مجھے جنا کرنے والی بنا دیا. اس پر اس بزرگ نے کہا کہ اور سن, میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی اپنی خواہش کے لکڑی کے لیے کوئی چیز نہیں کھائی, ہمیشہ جو کھایا صاحب اس ارادہ اور نیت سے کھایا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بدن کو قوت پہنچے, اور جب بھی تیرے پاس کیا ہمیشہ تیرا حق ادا کرنے کا ارادہ رہا, کبھی اپنی خواہش کے تقاضوں سے صحبت نے کی, کس طرح ختم ہوا بھائی اللہ کے رضا کے لیے کیا کیا تو ہے, کہ تو بولتا ہے میں بجلی کے پاس بھی کیا, کیوں بولتا ہے میں نے کھایا تو نہیں جھوٹا کچا بھی چکا ہوں. یہ دل دیہ چیزیں ہیں, یہ صرف چند نمونہ کروانے کے طور پر میں نے یہ چیز اب کی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس وقت کوئی اپنا راستہ منتخب کریں تو ہمیں یہ چاہیے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح راستہ کیا ہے, کتاب اللہ کا صحیح راستہ کیا ہے, کتاب و سنت کا صحیح راستہ کیا ہے, اور ہم لوگ جو بیٹھ کر کسی مجلس میں کسی محفل میں جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اور جس کو پڑھا جا رہا ہے ہمیشہ شب و روز شب و روز, پہلے اس کو دیکھ لیں وہ کتاب کیسی ہے, اس کے اندر کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں, کیا وہ قرآن کریم ہے, کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کیا اس کے اندر اتباع سنت کی باتیں ہیں, کیا اس کے اندر توحید کی باتیں ہیں. اگر واقعی وہ کتاب اللہ کی ہے اور وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی کتاب ہے تو ٹھیک ہے, ہر مسلمانوں کو دعوت ہے بات کی, لیکن اگر ایسی کتاب ہو کہ جس کے اندر اس قسم کی ہدایات ہوں تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے, آدمی پڑھنے والا جان بوجھ کر ایسی ہدایت نہیں پڑے گا, لیکن دوسرا آدمی جب اس کتاب کو لے گا وہ تو پڑھے گا, اس کو تقیدت ہے, اس کو تقیدت ہے کہ بزرگ نے دنیا کے اندر اتنی بڑی جماعت بن چکی ہے اس کتاب کی وجہ سے بنیا, لہٰذا اس کتاب صحیح ہے, تو ایک وجہ سے وہ پچاس سال والے کو کل والوں نے کہہ دیا اللہ کر تم کا ہاتھ ہنسلا میں مانتا ہوں, یہ کوئی غلط بات نہیں. تو آج کا دس اسی پر ختم ہوتا ہے, زندگی رہی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل ممکن ہے کہ آخری دس ہو معلوم نہیں ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس مسئلے پر بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کیا قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں, کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اسی مسئلے کی وجہ سے یہ پورا دنیا کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنے اولیاء کو یا بزرگوں کو انبیاء یا قبروں میں انبیاء کو زندہ سمجھتے ہیں, جب زندہ سمجھتے ہیں تو ہم سے حاجت بھی مانگتے ہیں اور ان سے جا کر فریاد بھی کرتے ہیں, استغاثہ بھی کرتے ہیں, جبکہ یہ چیز غلط ہے. قرآن و کریم اس بات کی مکمل طور پر یعنی وضاحت ہے قرآن کریم میں کہ جب آدمی دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو آخرت سے پہلے پہلے اس کے اس دنیاوی جسم کے اندر روح واپس نہیں جاتی, اس دنیاوی جسم میں جو کہیں بھی دفن ہے جسم کہیں بھی دفن ہے اس جسم کے اندر دوبارہ روح نہیں آتی, اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی روح بہشت میں ہے, اگر وہ بد بندہ ہے تو اس کی روح جہنم میں ہے, لہذا اس جسم کے اندر روح کا واپس آنا محال ہے. قرآن کریم سخت اس بات سے انکار کرتا ہے, لہذا جب یہ حقیقت ہے کہ کوئی نبی اپنی قبر میں یا کوئی ولی اپنی قبر میں کوئی صالح اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگیں, کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس کو کبھی نیند نہیں آتی, کبھی اس کو اونگ نہیں آتی, کبھی وہ نہیں سوتا, اس وجہ سے جب بھی کوئی شخص اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا رات کے وقت میں صبح کے وقت میں شام کے وقت میں کسی وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا. باقی رہی بات مزارات میں, ٹھیک ہے اللہ کے انبیاء بہت بڑے درجے والے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں مقام دیا ہے, باقی رہی یہ بات ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں, صالحین کو بھی مانتے ہیں, شہداء کو بھی مانتے ہیں, صدیقین کو بھی مانتے ہیں, ان کے مقام و درجات کا ہم اعتراف کرتے ہیں اور ہم ان سے اپنا دین لیتے ہیں, اسلام ان سے لیتے ہیں, لیکن ہم ان کی مکمل طور پر اتباع نہیں کرتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے ہو. تو اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, یہ نہیں ان سے کچھ جا کر مانگیں, اس وجہ سے کہ وہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہماری بات نہیں سن سکتے اور نہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں. اپنے کو لہٰذا